بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 جنوری 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مزمل کی آیات 8-19 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے وہ 19 آیات پر مشتمل ہے، جو ابھی میں نے پورا تلاوت کیا ہے. دوسرا رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20، اگرچہ وہ آیت بہت طویل ہے اور اس کے بارے میں بہرحال بہت سی آراء ہیں جو بعد میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پہلے رکوع کی 19 آیات میں سے 7 پر گفتگو ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ مزمل سورہ مدثر دونوں میں میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، ان الفاظ کے پس منظر میں ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت کیا تھی؟ فکر مندی، تشویش، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیفیت تعریف تھی آپ پر. اس میں کہیں ایک چادر لی اور لپٹ کر لیٹ گئے، یا ایک طرف جو ہے سمٹ کر بیٹھ گئے، ہر ایک سے علیحدہ ہو گئے. حضرت عائشہ کی حدیث جو بہت ہی اہم ہے اس موضوع پر وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ جب 40 برس کے لگ بھگ عمر ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ پھر آپ غار حرا پر جا کر کئی دن جو ہے وہاں پر تنہائی کے اندر بسر کرتے، دن رات مسلسل. اب اس میں ہوتا کیا تھا وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگرچہ حدیث کے لفظ یہ تحنث ہوتی ہے، وہاں وہ عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کیا تھی اس وقت؟ تو شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور فکر سوچ بچار. اس سوچ بچار میں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فلسفیانہ فکر ہے انسان کا، جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذہنی، فکری اور جو ایک سفر تھا فلسفیانہ وہ طے کرا دیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہی کا آغاز ہوا، اس لیے کہ وہی کا تو نقطۂ آغاز وہاں ہے جہاں انسانی سوچ کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہی کا قدم شروع ہوتا ہے. اب اس میں بھی سب سے پہلے جو خطاب ہو رہا ہے تو اسی کیفیت میں کہا جا رہا ہے کہ بس اب بہت سوچ لیا، بہت غور و فکر ہو گیا، اور اب آپ کھڑے ہوں اور اپنے مشن کا آغاز کریں. اب مشن کا آغاز کیا ہے وہ تو اگلی سورت میں ہے، سورہ مدثر میں. اس کے لیے خاص تیاری ضروری ہے، اگرچہ آپ پہلے بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہم پڑھ چکے سورہ نون میں، آپ اخلاق فاضلہ کی آخری بلندی پر فائز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ مشن جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ بہت سخت ہے، یہ قول ثقیل ہے، یہ بہت سخت مشقت طلب ہے. اس کے لیے ذرا اور تیاری کرنی ہوگی، ذرا اور جو ہے اس کے لیے اپنی استعداد پیدا کرنی ہوگی. اور اس کے لیے کیا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو، کھڑے رہا کرو یعنی اللہ کے سامنے دس بجتا رات کو، یعنی رات کا اکثر حصہ سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. پھر تشریح کر دی آدھا حصہ، آدھی رات، یا ان میں سے بھی کچھ کم کر لو، کبھی طبیعت جو ہے اس پر پوری طریقے سے آمادہ نہ ہو، کسل ہو تو ٹھیک ہے، ایک تہائی آیت میں رات جو ہے وہ بھی کفایت کر جائے گی. لیکن زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا پھر اور بڑھاؤ تو دو تہائی کر دو. اور کرو کیا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اس میں چونکہ اصل جو ہے قیام ہے، یقینا اس میں سجدہ بھی ہوتا ہوگا، رکوع بھی ہوتا ہوگا، لیکن اصل سے قیام ہے. قم اللیل الا قلیلا، وہ قیام کے لیے اصل میں، یہ قیام اللیل در حقیقت. اور آپ کو یاد ہوگا میں رمضان مبارک میں بیان کرتا رہا ہوں کہ تراویح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں جہاں آتا ہے اس میں لفظ قیام اللیل ہے. تو قیام اللیل جو ہے اس کی جو ہے کم سے کم یہ مقدار ہونی چاہیے جو اس صورت میں آئی ہے، دو مرتبہ، دوسرے رکوع میں پھر آئی ہے یہ. بہرحال اس میں تیاری کیا ہے، راتوں میں کھڑے رہو، یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے. انسان کے جو طبعی تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، وہ ان میں سے سب بہت زیادہ جو زوردار ہے وہ یہ ہے کہ اسے استراحت چاہیے، آرام چاہیے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا اس لیے. لیکن یہ کہ اس نفس کی مخالفت میں راتوں کو کھڑے رہنا اور اللہ کی یاد کرتے رہنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہنا، یہ گویا کہ پہلی ایکسرسائز ہے، پہلی مشقت ہے کہ جو آپ کو جھیلنی ہے. اور اس میں قرآن کا پڑھنا ہے، رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیہ کا قولا ثقیلا، بڑی بھاری بات آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں. وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اگلی سورت کے شروع میں آئے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، بہت بھاری بات. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کے لیے دن کے وقت میں تو بڑی مصروفیت ہے، آپ کا آنا جانا ہے، پھرنا ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. دعوت کا جب آغاز ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آپ کے لیے ہر وقت جو ہے اسی یہی دھن تھی کہ کس کو جا کر خطاب کروں، کس کو بات بتاؤں. اب آگے چل رہے ہیں اسی میں ہم، بس پورس مرم میں کم تمکتا لے تبدیلا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کرو اور یکسو ہو جاؤ اسی کی طرف، یعنی یکسو ہو کر اسی کے منظر رہ جاؤ. یہ اصل میں ایک تو یہ کہ ذکر الہی کی جو شکل ہے بہترین، وہ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے حوالے سے، اس لیے کہ اور تو ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے اللہ کی ذات کا، تو کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ہمارے لیے وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، وہ ہمارے ذہن سے، فکر سے، سوچ سے، تصور سے، وہم سے بالا تر. اے برو وہم و قیل و قال من، ہمارے وہم اور تصور اور تخیل اور قیل و قال سے بار اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہمارے ساتھ تعلق ذہنی ہے، ہمارا جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس کے اسماء کے حوالے، اسماء و صفات، لہذا اللہ کے اسماء کے حوالے ہی سے اس کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسم، بہت بڑا اسم، اہم اسم اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 اسماء ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خاص تاثیر بھی ہے. چنانچہ بہت سے لوگ روحانی طور پر جو علاج کرتے ہیں وہ مختلف اسماء جو ہیں مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ خاص طور پر اس اسم الہی کا ورد کیا کریں. واذکر اسم ربک وتمتل الیہ تبتیلا، بتول کہتے ہیں اس کو جو یکسو ہو گیا. اب اس میں جو نقشہ ہے وہ سمجھیے گا، ایک انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا ہی میں وہ دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، چاروں طرف انسان ہے، ان کی سوچیں کچھ اور ہیں، ان کی امنگیں کچھ اور ہیں، کاروبار کو بڑھانا 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 یہی فکر نامگیر ہے، کوئی پروفیشنل ایسے پروفیشن کے اندر چمکنا اور جو ہے اور آگے جانا اور آگے جانا اور آگے جانا یہ. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس کی دھن ہی اور ہو گئی ہے, اس کی سوچ ہی اور ہے, اس کی فکر ہی اور ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گویا کہ اپنے اس معاشرے کے اجنبی ہو گیا, علیحدہ ہو گیا وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے. یہ در حقیقت تصوف میں بحث ہوتی ہے کہ جمعیت جو ہے اس سے کٹنا بھی نہیں ہے, رحمانیت نہیں ہے, رہنا یہی ہے, لیکن دل نہیں لگانا, دل اللہ کے ساتھ, مقصد آخرت, دنیا نہیں. رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے لیے آدمی بھاگ دوڑ اشرف المخلوقات ہو کر اب بھاگ دوڑ اسی کے لیے کرتا رہے. یہ تو گویا کہ اس نے اپنی قیمت جو ہے بڑی گھٹیا جو ہے بہت کم قیمت پر اپنے آپ کو بیچ دیا. یشترون بثمن قلیلا, انسان اپنے آپ کو بڑی حقیر سی قیمت پر بیچ رہا ہے. صبح سے شام تک جو فکر دامنگیر ہے, صبح سے شام تک جو آدمی لگ رہا ہے, چکر کھا رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, پھر راتوں کو سوچ رہا ہے, پروگرام بنا رہا ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے کیا ہے, تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا کل نفس یغدو, ہر صاحب نفس انسان جو ہے, ہر انسان وہ صبح کرتا ہے اور اس کے بعد فیا مایع نفسہ, پھر وہ اپنی جان بیچنی شروع کرتا ہے. وہ بات جان بیچ رہا ہے, کہیں دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے, کہیں اپنے کلینک پر جا کر بیچ رہا ہے, کہیں کسی اور انداز میں بیچ رہا ہے, کہیں وہ رسی چلا کر بیچ رہا ہے, کہیں وہ اینٹیں ڈھو کر بیچ رہا ہے, کہیں وہ ہل چلا کر بیچ رہا ہے. وہ مایع نفسہ وہ موتے کوہا وہ منہ بھی کوہا, لیکن انجام کے اعتبار سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مشقت کے نتیجے میں اپنے نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب, اللہ کی پکڑ سے. وہ محنت انہوں نے کی ہے اللہ کے قانون کے مطابق, اس کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اللہ کے جملہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے وہ محنت کی ہے, تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو آزاد کرا لیا. اور وہ شخص کے جس نے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا, کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق, اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنے نفس کو آزاد کرا لیا. جو نفس کے اندر اس دنیا میں گم ہو گیا وہ گیا, اور جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, رہو یہاں لیکن دل اس کے اندر جو ہے مت لگاؤ, جس کو صوفیہ بڑی پیارے انداز میں کہتے ہیں, کشتی کی مثال ہے, کشتی پانی میں چلتی رہے, پانی کے اوپر رہے تو بہت اونچا رہے, اگر اس میں پانی آ گیا وہ ڈوب جائے گی. تو دل کی کشتی میں دنیا کی محبت نہ آنے پائے, بس رہو دنیا میں, پانی میں چل رہی کشتی, لیکن رہو اس دنیا کے اوپر حکمران رہ کر, ان جو بھی ہمارے عناصر ہیں ان کے تابع ہو کر نہیں بلکہ ان کے اوپر ان کے اپنے حکم کو چلاتے ہوئے. تو علیحدہ ہو جاؤ بالکل, اور تمہیں اس سے کوئی افسردگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کیا سوچنے لگی ہوئی ہے, یہ کن فکروں میں ابتلا ہے, ان کی جو ہے کیا امنگیں ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے, آپ یکسو ہو جائیے, لیکن یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلق منقطع کر دیجیے. نہیں, ظاہر بات ہے کہ دعوت دینی ہے تو تعلق تو رکھنا ہے, ان سے کٹ کر پھر تو وہ کام جو ہے اپنا مشن کیسے پورا ہوگا. انہی میں سے آپ کو نکال دیں آدمی جن کے اندر ان کی فطرت صحیح ابھی قائم ہے, فطرت سلیمہ اور عقل سلیم موجود ہے, انہی میں سے نکل کر آئیں گے نا, انہیں میں سے ابو بکر نکلے ہیں, اسی میں سے عمر آئے ہیں, ٹھیک ہے 6 سال بعد آئے ہیں لیکن آئے تو ہیں, انہیں میں سے آپ کو معلوم حضرت عثمان آئے ہیں, انہیں میں سے ان میں آپ کو طلحہ اور زبیر آئے ہیں, عبد الرحمان ابن عوف آئے ہیں, سعید بن زید آئے ہیں, یہ سب کہاں سے آئے ہیں, انہیں لوگوں میں سے آئے ہیں. لہٰذا ان سے کٹلا اس معنی میں نہیں ہے کہ تر تر کے تعلق ہو جائے, قدر تعلق ہو جائے, نہیں, لیکن یہ کہ آپ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں, ان کی سوچوں سے, ان کی امنگوں سے, ان کی خواہشات سے, ان کی سوچ وچار سے آپ الگ ہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, وہ رب ہے, مالک ہے, مشرق کبھی مغرب کبھی, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے. وکیل اصل میں کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کے حوالے اپنا کام کر دیا جائے, لو بھائی یہ ہے, آپ دے دیتے ہیں وکیل کو اپنا کیس, اب باقی کام اس کا ہے, وہ دیکھے, قانون کا مطالعہ کرے, واقع شواہد دیکھے, کیا کیا گواہیاں ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, کام اس کا ہے, آپ نے دے دیا اس کو فیس دے دی اور باقی عوام اس کو کرنا ہے. تو وکیل وہ ہے جو کارساز ہو, جو ذمہ دار ہو جائے آپ کے کام. تو فتخذ ہو وکیلا, توکل کا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کسی شے پر نہ, کسی مادی چیز پر, کسی انسان پر, کسی ذرائع اور وسائل پر ختم نہیں. توکل اللہ, اللہ لا الہ الا ہو, اس کی پس فعل اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان. اچھا یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وسائل کو استعمال نہ کریں, یہ غلط ہو جائے گا. محنت کریں لیکن محنت پر تکیہ نہ کریں, نتیجہ اللہ نکالے گا. آپ کی محنت سے از خود کو نتیجہ برابر نہیں ہو جائے گا. آپ وسائل استعمال کریں لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ نتیجے کا دار و مدار وسائل پر, نہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. ہو گئی تھی نا غلطی جب فتح مکہ کے بعد. اب ایک تو فتح مکہ کا سرور تھا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی, مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہو گئی. اب اس کے بعد حنین کا مرحلہ آیا, تو حنین کے مرحلے میں اب جلتے ہوئے جو نئے نئے ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد, وہ بھی کثیر تعداد میں شامل ہو گئے. 12,000 کا لشکر ہو گیا. اتنا بڑا لشکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. زیادہ سے زیادہ مکے کی طرف جو آئے وہ 10,000 تھے, اب یہ 12,000 ہے. تو کچھ لوگوں کو گمان ہو گیا ہوگا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے, ہم 313 سے تو شکست نہیں ہوئی تھی, یہ آج ہم 12,000 ہیں. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر پکڑ آ گئی. دیکھیے جن کے رتبے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ان پر سختی بھی ہوتی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. ایک بات میرے لیے وہ معمولی سی لغزش ہوگی, اللہ معاف بھی فرما دے گا, لیکن کوئی شخص اللہ کے یہاں اونچا مقام رکھتا ہو اس کے لیے وہ لغزش وہ ناقابل معافی ہو جاتی ہے. اسے یقیناً جو ہے اس کے اوپر سرزنش ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ خطاب میں بھی ذرا سختی کا انداز جو ہے نمایاں ہے. وہ آپ کے مقام کے اعتبار سے ہے, یہ نہیں ہے کہ در حقیقت میں کوئی اتنی بڑی غلطی یا اتنی بڑی خطا یا کوئی اتنا بڑا گناہ تھا, معلومہ نہیں. اس ذرا سا بھی وہاں پر جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے اس سے عدم مناسبت رکھنے والی شے جو ہے تو اس پر پکڑ لیا گیا. تو وہاں جو ہے خیال یہ ہوا, چنانچہ سورہ توبہ میں بعد میں آیت آ گئی, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, اور یاد کرو حنین کا دن جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. یہ 12,000 کی تعداد ہماری ہوا کیا, حوازن کے تیر انداز جو ہے ادھر ادھر پہاڑیوں کے اوپر چھپے بیٹھے ہوئے تھے. جب عین وادی میں یہ لشکر آ گیا, پھر جو ان کی طرف سے جو تیر اندازی ہوئی ہے, تیر جو انہوں نے چلائے ہیں, تو بنگل مچ گئی. یہاں تک کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 30 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے, 12,000 کا لشکر جتوں میں تھا. لیکن یہ کہ ایک مزید جو کی گئی اس میں تحقیق سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, وہ یہ ہے کہ نہیں, 30 کا لفظ غلط تھے, 300 اور 400 کے مابین لوگ رہ گئے تھے. تو 12,000 میں سے 300 اور 400 رہ جائیں تب بھی بڑی بھگدڑ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد جو ہے دکھا دینا تھا نقشہ, پکڑ کر لینی تھی, بھیا وہ ماحول نہیں آج ابت تم کسرا تک, پھر تمہارا حال کیا ہوا, خود بات جان جو ہے وہ حلق میں آ پھنسی. اس لیے فرمایا کہ فتخذ ہو وکیلا, تمہارا سارا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, اور صبر کیجیے اس پر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو وہاں اس وقت کا مشرک معاشرہ تھا, کافرانہ معاشرہ, اس کی طرف سے جو مخالفانہ انداز ہوا ہے, جو پرسیکیوشن ہوئی ہے, پہلے 3 سال آل پرسیکیوشن واز سینٹرڈ ایٹ دی پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ آل پرسیکیوشن واز وربل اونلی, یہ دو چیزیں ہیں, زبانی کلامی اظہار سالم, یہاں پڑھ بھی چکے ہیں, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ تو ہلکی سے ہلکی بات تھی نا, اس لیے کہ مجنون اس کو بھی کہتے تھے جس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا, جن آ گیا جس پر, آصف زدہ کو. اب آصف زدہ کے اندر اس کی اپنا تو کوئی خطا نہیں ہوتی, وہ تو اگر واقعی کوئی بات ایسی ہے تو وہ تو خود بھی ہے اس وقت کسی کے قبضے میں آ گیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بارہ اس میں ہمدردی کا انداز بھی تھا, میں بیان کر چکا ہوں, ایک استحضاء کا پہلو بھی تھا. شاعر ہے, ساحر ہے, جھوٹے. ایک عجمی غلام اپنے گھر کے اندر ایک کوہڑی کے اندر بند کیا ہوا ہے, صبح شام اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, وہ تورات اور انجیل کا, پرانے کتابوں کا وہ عالم ہے, اور وہاں سے لے کر وہ قصے جو ہیں پرانے تمام اس سے سیکھ کر پھر آ کر ہمیں سناتے ہیں اور ہم پر دھوس کرواتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ سارا پرسیکیوشن, اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہوتی. اس کے علاوہ حضور کے ساتھ میں سے کسی پر کچھ نہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں, معمولی سی چیز ہے, ختم کر دیں گے اس کو, تو ہم اپنے یوں سمجھیے ہنسی مخول میں ختم کر دیں گے, چٹکیوں میں اڑا دیں گے. ان کا معاملہ تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چند لوگ ہیں, بالکل سرفرے سے چند لوگ ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. لہذا کسی کو فزیکل پرسیکیوشن دینے کا مرحلہ شروع نہیں ہوا, لیکن یہ پرسیکیوشن جو تھی حضور کے لیے ذاتی تھی. اس پر آپ نے سورہ حجر کے اندر ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بچتا ہے, آپ کو صدمہ ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ لیکن جو ہے, فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے, جمے رہیے, ڈٹے رہیے, ڈس ہارٹن نہ ہو, آپ کی ہمت بے پس نہ ہو جائے, آپ کی قوت ارادی کمزور نہ ہو جائے. اور یہاں فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. یعنی علیحدگی بھی یہ نہیں کہ آپ نے لٹ مارا اور گئے, یا یہ کہ آپ نے کہا بس تعلق القدے میرا ہوا, نہیں بھائی, یہ بات آپ کو تو کرنا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں بس اپنے ملاقاتیوں سے کہ دیکھو بھائی, جو داعی ہوتا ہے, داعی بیگر ہوتا ہے, وہ تو فقیر ہوتا ہے, وہ مانگتا ہے میری مدد کرو, من انصاری اللہ, مدد مانگ رہا ہے نا. اس اعتبار سے اب داعی تو ایک ایک شخص کے بارے میں, تم میرے ساتھ آ جاؤ, میرا حدث تو معلوم بنو, اس ابا حوالے سے اسے لوگوں سے کٹنا تو نہیں ہے, اس سے جڑے رہنا ہے. لیکن یہ جڑا رہنا جو ہے اس میں وہ یہ کہ جڑے بھی ہیں اور کٹے ہوئے بھی ہیں, ان کی ان بات چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کی زندگی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر وہ کروڑ پتی ہے تو ہوا کرے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی اثر دل پر لینا نہیں ہے. اس حوالے سے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, ان سے علیحدگی اختیار کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ. یہی بات سورہ فرقان میں کہی گئی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جو ہے جاہل لوگ جو ہیں, جذباتی لوگ جو ہیں, اور لڑنے جھڑنے والے لوگ جو ہیں, وہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان سے الجھنا چاہتے ہیں مناظرے میں اور گفتگو میں, تو کہتے ہیں کہ قَالُوا سَلَامًا, بھائی سلام. اب اس وقت جو ہے محسوس ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ہے, میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو پھر اس وقت بات کا فائدہ نہیں ہے, مزید گفتگو جاری رکھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے. پھر دیکھیں گے کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور موقع میں بات کریں گے, شاید میرے اور آپ کے درمیان کوئی قدرے مشترک نکل آئے. اس لیے کہ گفتگو کے مؤثر ہونے کا اور نتیجہ خیز ہونے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ قدرے مشترک تک تو کہیں پہنچ جائے, کوئی تو جگہ ہو جہاں کھڑے ہوں ہم ایک, وہاں سے پھر آگے جو ہے آپ اس کا استدلال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی قدرے مشترک ہی نہیں ہے تو جھگڑ رہے ہیں, لڑے جا رہے ہیں, بعد میں بات نکل رہی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, انسان جو ہے وہ بحثم بحثا, لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو دولت والے ہیں, نعمتوں والے ہیں, اور جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک آیت میں اصل میں وہ بات آ گئی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان سورتوں کے مشترک مضامین میں سے, پہلے خطاب حضور سے خاص, نمبر دو قیامت کا تذکرہ, وہ اس میں آگے چل کر آئے گا, نمبر تین جو اس وقت مخالفین تھے ان مخالفین سے کسی کا, یا یہاں جب اجتماعی طور پر بات کی جا رہی ہے, یا ولید بن مغیرہ ہو, یا ابو جہل ہو, ابا ابن معیت ہے, ابی معیت ہے, کوئی اور ہو, ان سب کو جمع کر دیا گیا. وزر نہیں اب مجھے چھوڑیے, میں نمٹ لوں گا ان سے, ان کو جو بھی کچھ ہے ان کے اعمال کا بھرپور سزا میں دوں گا ان کو, لیکن آپ ابھی مہلت دیجیے. وزر نہیں بل مکزمین اول نعما, یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو, جھٹلانے والے ہیں نعمت والے جن کے پاس بہت سی دولت ہے, ہم نے انہیں بہت کچھ دیا ہے, دنیا کا مال و متاع ہم نے انہیں بہت کچھ ساز و سامان دیا ہے, اولاد بھی دی ہے, یہ اپنے کثرت مال و اولاد کی بنا پر ابھی جو گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں, تو چھوڑیے ان کو, جو یہ کر رہے ہیں کرنے دیجیے, جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیے. وزرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا, مہلت دیجیے انہیں ابھی, جلدی نہ کیجیے. ظاہر بات ہے کہ بشریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری جو محنتیں ہیں ان کے نتائج جلدی سامنے آئیں, اور میری جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی وبال آئے, کوئی عذاب آئے, کوئی پکڑ آئے اللہ کی طرف سے, تو یہ بشری تقاضا تو رہے گا. اس لیے بار بار ولا تعجل علیہم, آپ ان کے اوپر جلدی کا معاملہ نہ کیجیے. اللہ کی اپنی حکمت ہے, کسی کو کتنی مہلت دینی ہے وہ جانتا ہے, اور کب اس کی رسی جو ہے کاٹ دینی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے, کب جو ہے نیچے سے پھانسی کے اوپر جس کو لٹکایا گیا ہے نیچے سے سٹول نکال دینا ہے وہ جانتا ہے. تو یہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ مہلت دیں انہیں. محل ہوں فمحل ہوں, یہ جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, محل ہوں ومحل ہوں قلیلا. اب قلیل کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس دنیا میں چند سال کیا حیثیت رہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو جب گزر رہا ہوتا ہے وقت تو بھاری لگتا ہے, گزرنے کے بعد کو معلوم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا, کیا تھا یہ؟ موت کے وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ہم شاید ایک دن رہے ہیں یا دن کا کوئی حصہ. قیامت میں یہ نقشہ ہر ایک کو محسوس ہوگا, کم لبثت فی الارض عدد السنین, پوچھا جائے گا کتنے سال رہے تھے زمین میں, کہیں گے کہ لبثنا یوما و بعد یوم فصل العادین, رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کوئی حصہ. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے, جو بھی اس کا حساب کتاب رکھنے والے ان سے پوچھ. یہ ہوتا ہے احساس وقت کے گزرنے کے بعد. جیسے ابھی کل کی بات ہے, آپ کو اپنے بچپن کی کوئی بات یاد آئے گی جیسے کل کی بات ہے, کوئی وقت گزرا ہی نہیں. تو یہ قلیل ہے اپنی جگہ پر, اگرچہ جب وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے آپ پر بھاری گزر رہا, تو آپ پر تو ایک ایک لمحہ جو ہے بھاری ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی حصہ نہیں ہے وقت کا. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا. اب یہاں دل جوئی کے لیے ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس ہے انکالم و جہیما, بڑی بھاری بیڑیاں ہیں جو ان کے پاؤں میں ٹانگوں میں پڑی ہیں, ڈال دی جائیں گی. اور جہیم اور جہنم ہے, اس کی دہکتی ہوئی آگ ہے. وہ تعامل کا غصہ بھی, اور کھانے کے وہ دی جائے گی شے کہ جو ان کے حلق میں اٹک جائے گی. قرآن مجید میں زقوم کے نام سے کہا گیا ہے کہ ایک جو جہنم کے درمیان میں سے جو ایک درخت ہوگا اور اس کا بہت کڑوا کسیلا اس کا جو ہے ذائقہ ہوگا, اس میں سے کھائیں گے مجبور. بھوک کی انتہا آپ کو معلوم ہے, بھوک کی انتہا میں آدمی حرام کام چیز بھی کھاتا ہے, مردار بھی کھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ جیسے کمانڈو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ کمانڈو جو ہے اگر فرض کیجیے کہ جنگل گھنے جنگل میں جا رہے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں, بچھو کھاتے ہیں, چھپکلیاں کھاتے ہیں, گوہ کھاتے ہیں, سانپ کھاتے ہیں, یہ ساری کھاتے ہیں, کھانا پڑتا ہے, وہ تو پیٹ مانگ رہا ہے کچھ نہ کچھ, آپ کو کیلوریز چاہیے. تو اس حوالے سے یہ خاص ٹریننگ ہوتی تھی اس کے لیے. اسی کا میں نے مجھے دیکھا, میں نے ٹیلی ویژن میں ایک منظر, تو میں حیران رہ گیا کہ یہ بھی ہوتا ہے بالفعل, اور سمجھ آیا کہ ہو سکتا ہے جب بھوک اتنی شدید ہو تو کیا کرے گا انسان. تو ذا غصہ وہ زقوم کے درخت کا وہ بھی پھل ہے وہ کھائیں گے, لیکن وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا. وہ عذاب علیما, اور دردناک عذاب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, جس دن کی زمین کانپے گی اور پہاڑ کانپیں گے, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بھرمری ریت کا ٹیلا. یہ چٹان, یہ پتھر نہیں, معلوم تو بھرمری ریت ہے یہ. اور قرآن مجید دوسری جگہ کہا گیا ہے سیرت الجبال وفکانت سرابا, یہ پہاڑ اس طرح چل رہے ہوں گے, تم دیکھ رہے ہو جامدتن, وہ تو بڑے جمے ہوئے ہیں ٹھوس. وہی تمر و مرہ صحاب, وہ تو ایسے چلے گے اس روز جیسے کہ بادل چلتے ہیں. اب بادلوں کا اندازہ اب تو ہمیں ہو گیا نا, پہلے تو نہیں ہوگا. اب ہوائی جہاز ہمارا بادلوں میں سے اترتا بھی ہے, بادلوں میں چڑھتا بھی ہے, بادل کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں. بادل کیا ہے؟ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی جو ہے وہ اون ہو, وہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی میں سے ہوائی جہاز اترتا چلا جا رہا ہے, اسی میں سے اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے. ابلے وہ چل رہے ہیں, بادل چل رہے ہیں. یوم ترجف الارض والجبال, اور یہ زمین کا جو لرزنا ہے اس کو قرآن مجید میں بار بار واضح کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے نا جب زلزلے کا, ایک دم آدمی کے جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. معلوم ہوتا زمین میرے قدموں تلے ہے ہی نہیں, کیا ہوگا. اب جو مسلسل جو ہے زمین کانپ رہی ہو, لرز رہی ہو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. یہ سورہ حج کے شروع میں نقشہ کیا گیا. اے لوگو, ڈرو اپنے پروردگار سے, اس کا تقوی اختیار کرو. جان لو قیامت کا زلزلہ جو آئے گا وہ بہت سخت ہوگا. ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم, جس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یہ ایک انتہا ہے انسان کے, اس سے زیادہ شدید محبت کا کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے. دودھ پلانے والی ماں, دودھ پینے والا بچہ, جس کا تو ان کے درمیان ہے, لیکن بھول جائے گی, اس کو اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی اس بچے سے غافل ہو جائے گی, اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. یہ سارے حالات جو ہے تو یہ فرمایا گیا, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیما مہیلا, ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بربل ریت ہو. اب کس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں پہلی مرتبہ رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے؟ ابھی تک ہم نے پڑھی یہ سورہ, ہم نے سورہ علق پڑھ لی, سورہ نون پڑھ لی, یہاں پر کہیں ابھی رسالت کا تذکرہ نہیں آیا تھا. یہ آئے تھے اہم ترین اس اعتبار سے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھو اے قریش, اے بنی اسماعیل, اے اولاد ابراہیم علیہ السلام, بھیج دیا ہے ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر, بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا ایک رسول فرعون کی طرف. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے اسے بہت وبال والا پکڑا, ایسی پکڑ, بڑی وبال والی پکڑ پکڑا. اب یہ ہے اصل میں لفظ جہاں پر جو آ رہا ہے. ایک تو یہ انا ارسلنا الیکم رسولا, رسول کا لفظ میں نے بتایا پہلی دفعہ آ رہا ہے, اور رسول کا فنکشن کیا ہے؟ شاہدا علیکم. یہاں جو ہے اس لفظ کے سمجھنے میں بہت لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہیں. اصل میں یہ ابھی چونکہ محرم بھی ابھی تو غالباً پورا گیا نہیں ہے, چل ہی رہا ہے, تو شہید 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 کے معنی, شہید کے معنی وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. پورے قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا. صرف ایک امکان ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا, باقی اور کہیں گے وہاں پر بھی دوسرا امکان بھی موجود ہے. شہید کے اصل معنی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک ٹی وی مذاکرے میں ایک بہت بڑے عالم دین انڈیا سے آیا کرتے ہیں, شیعہ عالم ہے, مولانا قلب صادق, وہ آتے ہیں لکھنؤ سے ہر سال کراچی میں جو ہوتی ہیں 10 روزہ محفلیں عشرہ محرم کی, ان کا خطاب کرتے ہیں جو مرکزی جگہ ہوتی ہے. وہ بھی تھے, ایک خاص نام اور عالم جو ہے کراچی کے, وہ بھی تھے. فلسفہ شہادت پر گفتگو ہو رہی تھی, میں نے کہا شہید کے اس معنی میں تو قرآن میں آئے ہی نہیں. ان دونوں حیران ہو گئے اور میں حیران ہوا, اتنے بڑے عالم اور ان کی توجہ ادھر ہوئی نہیں آج تک. ہاں یہ بات تو ہے, دونوں نے مانا کہیں نہیں شہید کے معنی, مقتول کی ذمہ نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کیا آتا, ولا تکون لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, یشہد تو نہیں کہا گیا, اور مت کہو ان کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اور ہرگز نہ سمجھنا کبھی ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. تو قتل کا نظارہ, سیدھا سیدھا قتل, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ قتل کا لفظ ہے. ہمارے یہ بندے جو ہے صاحب ایمان, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, تو قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. خود حضور سے جو حدیث وارد ہے, لبذت ان اقتلا فی سبیل اللہ، ثم ہویا ثم اقتلا، ثم ہویا ثم اقتلا، کوئی لفظ قتل ہے؟ میری تو بڑی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، لفظ قتل ہے. قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں حدیث میں آیا ہے، لیکن استشہاد کے معنی میں، استشہاد اس کے معنی کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ شاہدہ، موجود ہونا. شاہد غائب، شاہد وہ ہے جو موجود ہے، غائب وہ ہے جو یہاں موجود ہے. اب اس لفظ کے جو استعمالات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی وقوع کہیں ہوا ہے، کوئی قتل کہیں ہوا تھا، اس کی گواہی سب سے بڑھ کر کس کی معتبر ہوگی؟ جو وہاں شاہد تھا. لہذا شاہد سے لفظ بن گیا گواہ، شاہد گواہ، شہید گواہ. اور ایک اور معنی ہے، آپ کا کتنا ہی گہرا دوست ہے، مدد تو تبھی کر سکتا تھا اگر وہاں موجود ہوتا، موجود ہوتا تو مدد کرتا. تو شاہد کے معنی مددگار کے لیے، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے اپنے رسول کے لیے مددگار کے طور پر. تو چونکہ موجودگی کے ساتھ ان دو چیزوں کا تعلق ہے، گواہی اور مدد. اب گواہی میں لیجئے، بڑی باریکی سے یہ تین چار مسائل سمجھ لیجئے. گواہی جو ہے وہ کسی کے حق میں ہوتی، کسی کے خلاف ہوتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہے، آپ گواہ آئے، آپ یا مدعی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی. لہذا اس کے لیے عربی زبان میں جب بھی کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والا ہے. اور ایک جس پر گواہی پڑ رہی ہو، جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہو، تو یہاں اللہ کا لفظ آیا ہے. رسول ہمیشہ جس ملمت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ، تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب ان سے حساب کتاب تیرا لینا تیرا کام ہے. اسی لیے حضور نے آخری خطبے کے اندر کس کیفیت کے اندر جو ہے، آپ سوچئے 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا تھا کہ 1,25,000 کا مجمع سامنے تھا. آپ نے خطبہ دیا حجت الوداع میں، اور اس میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دہرایا دہرایا دہرایا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، الا حل بلغ، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. قرآن امانت تھا آپ کے پاس، ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا، یہ آپ کے لیے تو نہیں تھا، صرف امانت. اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردے چاک کرنے کا حق ادا کر دیا. تین دفعہ سوال کیا، الا حل بلغت، اور جواب تینوں مرتبہ، انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. اب آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، تین دفعہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. وہ قول ثقیل جو آیا تھا میرے کاندھے پر، وہ آج تب گیا. پہلے ذمہ داری ادا کر دی، مان رہے ہیں وہ. یہ ہوگا معاملہ پھر قیامت کے دن. سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 41 ہے، اس دن کیا ہوگا، فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہید. ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے، وہ گواہی دے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا. ہی ول ٹیسٹیفائی. اس کے بعد شروع ہوگا اس امت کا معاملہ محاسبہ، جو امت کا بحث سے مجموعی ہوگا، پھر انڈیویجل ہوگا. تو یہ سارا، لیکن پہلے کون ہے، پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر وہ ٹیسٹیفائی کریں گے، اے اللہ تیرا پیغام ہم نے انہیں پہنچا دیا. اب یہ کہ اس کے بعد جواب دے ہے، دے کانٹ پلین اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. اور نہ تو ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی رسول نہ بھیجتے تو وہ کہہ سکتے تو اللہ، اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے، ہمارے پاس نہ کوئی تیرا پیغام آیا، نہ کوئی ایلچی آیا، نہ کوئی ہمیں کتاب تو نے دی، نہ ہمیں کوئی شریعت دی، تو آپ محاسبہ کس بات کا. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب استیصال جو ہے جڑ کاٹ دینے والا, جڑ سے اکھیڑ دینا اس قوم کو, نسیم منسیر منسیہ کر دینا, یہ اس کے بغیر نہیں. چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں, جگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ ہوش میں آ جائے. اگر یہ مدہوش ہیں تو ہوش میں آ جائے, نیند کے باتیں ہیں ذرا جاگ جائے, تو جھجھوڑنے کے لیے بھی اس کو کہتے ہیں عذاب ادنا. یہ سورہ سجدہ کے اندر جو حضور جمعے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے بالعموم سورہ سجدہ, اس میں کیا ہے, فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں چھوٹے عذاب جو ہیں وہ ان کا مزہ چکھاتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے, تاکہ اگر کوئی جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے, ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائے, اگر رجوع کر سکتے ہو تو کر لے, توبہ کرنا چاہے تو کر لے. تو یہ اس پورے فلسفے کو سمجھ میں رکھیے, یہ شہید کے معنی کیا ہے, اور یہ لفظ قرآن مجید میں اصل رسالت کے لیے آیا ہے. تمام رسول شہید ہیں, حالانکہ کوئی رسول قتل ہو سکتا ہی نہیں. تمام فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, شہید ہیں وہ تمام رسول, شہید گواہی دیں گے اس معنی میں شہید ہیں کہ اللہ ہم نے بات پہنچا دی تھی. باقی یہ کہ رسول تو جو ہے وہ تو اللہ نے طے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا, کتب اللہ اگلے بندہ انا رسولی, اللہ نے طے کر دیا ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہے گے. رسول مقتول کیسے ہوگا, وہ مغلوب ہی نہیں ہو سکتا, مقتول کیسے ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر سورہ قمر میں غالب حضرت نوح نے فریاد یہی تو کی تھی, انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہ رہا ہوں تو میری مدد کرا, تیرا فائدہ تیرا قانون یہی ہے کہ رسول اگر مغلوب ہونے کے قریب ہو جائیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا, ان پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, پھر اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حضور اتنی تمنا رکھتے ہوں, لمزد تو انقلا فی سبیل اللہ ثم ہو یا ثم اقتلا ثم ہو یا ثم اقتلا, اللہ نے نہیں بات مانی, ورنہ حضور کی دعا حضور کی خواہش اور اللہ رد کر دے, وہ رد کیوں کی, اس لیے یہ تو اللہ کے مستقل ضابطے کے خلاف ہے, رسول نہیں قتل ہو سکتا, قدم اللہ اگلے بندہ آنا والا رسول. لہٰذا اس اعتبار سے جب بھی یہ وقت آتا تھا کہ کوئی رسول کو اب جان لینے پر تل جائے پھر رسول وہاں سے ہجرت کرنے کے اوپر اس کی اجازت دے دی جاتی تھی اور قوم پر عذاب آ جاتا. تو فرمایا یہ گویا کہ پورا فلسفہ رسالت اس آیت کے اندر آ گیا ہے. دس از دی فرسٹ آیا اس ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس میں رسالت کا ذکر آیا ہے. سورہ علق میں نہیں آیا, سورہ نون میں نہیں آیا, اگر ذکر آیا حضرت یونس علیہ السلام کا کہ آپ ان کی طرح کوئی جلد بازی سے کام نہ لیجیے, اور لولا تکم کے صاحب الحوت اس نادا وہ ہوا مغلوب, لیکن یہاں پر آ گیا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ, جو تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر. کما أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا, جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو, فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, تو فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام, تو ہم نے پھر ان کو پکڑا وبال والا پکڑنا, اخذًا وبیلًا بڑا سخت پکڑنا, فرعون صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غرق کیے گئے سمندر کے اندر, فاخذ دا وخذ وبیلا, اب بڑا پیارا نا, فکیف تتقون ان کفرتم, تو سوچو تم کیسے بچو گے عذاب الہی سے اگر تم کفر کرو گے, جو کچھ کیا تھا آل فرعون نے وہی کرو گے تو وہی سزا تمہیں ملے گی جو انہیں ملی تھی. اللہ کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے, اللہ کے ہاں کوئی جانبداری نہیں ہے, اس کا قانون جو ہے وہ بے لاگ ہے, اس کی سنت جو ہے وہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون ہے. فکیف تتقون, کیسے بچو گے تم اگر فرعون نہیں بچا, اس کا راہ لشکر نہیں بچا, تو تمہاری حیثیت تو وہ نہیں ہے. فرعون کا راہ لشکر, فرعون کا دبدبا, فرعون کی حکومت, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک چھوٹی سی بستی ہے مکے کے اندر, عرب کے اندر چند ہزار نفوس ہوں گے, اللہ خیر صلاح, اور کیا حیثیت تھی؟ وہ تو یہ کہ کعبے کی بدولت کہ وہاں پر تمام قوموں کے تمام جو قبیلے ہیں ان کے بت رکھے ہوئے تھے, اس لیے ان کے جو کاروان ہوتے تھے, جو تجارتی قافلے ہوتے تھے, ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا, اس لیے ساری تجارت جو ایسٹ ویسٹ کی وہ ان کے پاس آ گئی تھی, مناپلی آ گئی تھی. یہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جب تک سویز کینال نہیں تھی تو یورپ کا مشرق کے ساتھ تجارتی راستہ کون سا تھا؟ اور ابھی وہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ وہ راستہ بھی، وہ تو 1498 میں تلاش کیا واسکو ڈی گاما نے، تجارت ہوتی تھی چین سے، اور یہ جزائر شرق الہند جو ہے جو آج انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کہلاتے ہیں، انڈیا، یہاں سے سامان تجارت آیا اور یمن کی بندرگاہ پر عدن پر اتر گیا، وہاں سے یہ قریش کا قافلہ اس سامان کو لے کر چلا، اور یہ جزیرہ نمایاں عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ 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 طائف اور مکے سے گزرتا ہوا اور پھر بدر کے سے گزرتا ہوا یہ شام گیا، شام کے وہ جو میڈیٹرین کی بندرگاہ ہے وہاں اتار دیا، یورپ سے مال وہاں آیا وہ یہاں اترا ہوا تھا، یہاں سے اس کو اٹھایا اور اس کو لے کر چلے اور اس کو یمن پہنچا دیا۔ تو سردیوں میں یہ جاتے تھے جنوب کی طرف، گرمیوں میں شمال کی طرف، وہ ٹھنڈی جگہ ہے، قلعت ستا ہے وہ سیف، یہ کہا گیا ایلاف قریش ایلاف امر دشتا ہے وہ سیف۔ تو اس کی وجہ سے انہیں خوشحالی میسر آ گئی تھی کہ انہیں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ایک نیسسری لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، لہٰذا یہ خوشحال تھے۔ اور وہ صرف وہ تو کہا کہہ دیا گیا کہ اس گھر کی بدولت، بہاد البیت، اس گھر کی بدولت تمہیں یہ خوشحالی حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا قانون ہے، کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کا کہ جو ایک بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ اب یہ ہے قیامت کے دن کا معاملہ، قیامت کا دن لمبا بھی بہت ہوگا، بعض جگہوں پر آتا ہے 50,000 سال جو ہمارے حساب سے اتنا دن ہوگا، اللہ عالم۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک شدائد شدائد اس کے ایسے ہوں گے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یہ دوسری بات ہے، وہ شدت کی وجہ سے، صدمے اور غم کی وجہ سے، جیسے حضور پر جب انتہائی غم کی کیفیت تاریخ ہو گئی تھی جب یہ کہ سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہے تو آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ مہلت ختم ہو رہی ہے، وہ مہل ہوں کلیلا جو کہا گیا تھا اب وہ مہلت اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور شاید کہ اب یہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، اور یہ دن وہ ہے کہ جس کے بوجھ تلے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، یہ سکونت سے سماوات و لفظ، یہ قیامت جو ہے آسمان و زمین کے اندر موجود ہے، اندر اس کے اندر ان بلٹ ہے، وہ تو ایک وقت میں آئے گا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹائم بوم ہے، ٹک 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 کر رہا ہے، ایک وقت میں آگے پھٹے گا، اس سے پہلے نہیں پھٹے گا، وہ وقت جب وہ پھٹے گا وہ اللہ کے علم ہے، لیکن وہ قیامت جو ہے وہ کہیں خارج سے نہیں ہے، وہ تو اس کے اندر اس تقریب کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا گیا یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے۔ یہ بات پھر بہت مرتبہ آئی ہے کہ جن حقائق کی طرف ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہماری کتاب، ہماری قرآن تمہیں بلا رہے ہیں وہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہیں، یہ تو صرف یہ ہے کہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے، تم خارج میں گم ہو گئے ہو، خارج میں کھوئے گئے ہو، لہذا یہ یاد دہانی کے لیے، کبھی آپ کے دوست کی کوئی شے آپ کو دکھائی جائے، کوئی یاد آئے آپ کو، اور آپ کو یاد آ جائے گا دوست، ہاں یہ بات کو میرا دوست، اس لیے اس اب سارا سال سے بات نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس معنی میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یہ کوئی نئی بات تم سے نہیں بنوا رہا، یہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر مضمر حقائق ہیں جنہیں اجاگر کر کے تمہارے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، اور جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پر پوری طرح ایمان رکھیں یقین کے ساتھ، اور یہ کہ ہم قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت ہی کو اپنا مقصود قرار دیں، دنیا کے طالب نہ بنے بلکہ طالب اقوا بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر حکیم۔